لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما بقية الله، ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد، فقد قال الله: وقد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. صلوات پڑھیں گے.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اعزائي الگرامی، یہ مجلسیں، یہ عزاداری اس قربانی کی یاد میں منعقد ہوتی ہے جو سن 61 ہجری میں سرزمین کربلا پر پیش کی گئی. یہ یاد اس لیے منائی جاتی ہے تاکہ ہمارے لیے جو نمونہ عمل ہے، ہم اس کے عمل سے آگاہ ہو سکیں. یہ یادیں اس لیے منائی جاتی ہیں تاکہ ہمارے لیے وہ واقعات باعث عبرت بن سکیں، ہم ان سے عبرت حاصل کر سکیں. عزیزو، میں نے پہلی مجلس میں یہ عرض کیا تھا کہ جس چیز کے اوپر قربان ہوا جاتا ہے اور جو چیز قربان ہوتی ہے، جس چیز پر قربان ہوا جاتا ہے اس کی اہمیت اور اس کی قیمت اس چیز سے کہیں زیادہ ہوتی ہے جو قربان ہوتی ہے. جو ہستی قربان ہوئی وہ وجہ تخلیق کائنات ہے، کوئی معمولی ہستی تو نہیں ہے. کہ اگر یہ ہستیاں نہ ہوتی تو پروردگار اس کائنات کو خلق نہ کرتا. جب یہ ہستی چادر کے نیچے جمع ہوئی تھی اور فرشتوں نے پوچھا تھا پالنے والے یہ کون ہیں، تو ان کے تعارف میں پروردگار نے کیا کہا تھا؟ ما خلقت سماء مبنية ولا ارضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا یسری الا فی محبت ہا الا الخمسۃ الذین ہم تحت الکساء. یہ ہستیاں جو چادر کے نیچے ہیں، ہم نے یہ سب کچھ، یہ چاند، یہ سورج، یہ دریا، یہ پہاڑ، یہ ساری چیزیں ان کے لیے نہیں، ان کی محبت میں پیدا کیا ہے. جن کی محبت میں سب کچھ پیدا ہوا وہ خود کتنے عظیم ہیں، کتنی عظمت کے حامل ہیں. یہ اگر کسی پر قربان ہو جائیں تو سوچنے کی بات ہے کہ وہ کتنی اہم چیز ہوگی. کیونکہ قربانی کا تصور وہی ہے جہاں کسی بڑی چیز پر قربان ہوا جائے. اگر کسی چھوٹی چیز پر قربان ہوا جائے، اسے قربانی نہیں کہتے ہیں، اسے بے حیائی کہتے ہیں، اسے حماقت کہتے ہیں، اسے جہالت کہتے ہیں. البتہ ہوتا رہتا ہے، بہت سارے لوگ قربان ہوا کرتے ہیں ادنا چیزوں پر، سنا ہوگا کہ فلاں صاحب نے اپنی جان قربان کر دی. کس بات پہ؟ معمولی سی بات پہ جھگڑا ہو رہا تھا, جان قربان کر دی. آن کی بات آ گئی ان کی, لوگ کہیں گے کتنے بیوقوف تھے. فلاں صاحب فلاں منصب حاصل کرنے میں ناکام ہو گئے, خودکشی کر لیا. اکثر خبریں ملتی رہتی ہیں. یا بعض لوگ اپنا دین قربان کر دیتے ہیں, اپنا دین قربان کر دیتے ہیں. اور ان کا فلاں صاحب تو پہلے نماز پڑھتے تھے, ہم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کیا وہاں جہاں وہ جاب کرتے ہیں وہاں پہ کچھ پابندی ہے؟ تو جاب کا تقاضا یہ ہے کہ نماز چھوڑ دی جائے, نماز کی قربانی دے دیا. ماہ رمضان ہے, فلاں صاحب بیمار بھی نہیں ہے, سفر میں بھی نہیں ہے, روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ کہ جی جہاں وہ جاب کرتے ہیں, جاب کا تقاضا یہ ہے, جاب پر روزے روزہ قربان, جاب پر نماز قربان, جاب پر دین قربان. حسین نے دین پر جان قربان کر دی. تو یہ قربانی نہیں ہے, یہ بے حیائی ہے, یہ بے شرمی ہے, یہ حماقت ہے, یہ جہالت ہے, یہ بدنصیبی ہے. قربانی کا تصور تو وہی ہے جہاں پر کسی اہم چیز پر قربان کیا جائے. جو چیز قربان ہو رہی ہے اس سے زیادہ کوئی اہم چیز ہے. جیسے علم حاصل کرنے کے لیے اپنی جو ہے نیند کو قربان کر دیا, حصول علم کے لیے اپنے کھیل کو قربان کر دیا, گیم کو قربان کر دیا. نہیں, ہوتے ہیں بعض لوگ گیم کی خاطر علم کو قربان کر دیتے ہیں, لیکن عرض کیا کہ وہ قربانی کہلانے کا حقدار نہیں ہے. تو سرکار سید الشہداء نے اتنی عظیم قربانی جس چیز کے لیے دی وہ کتنی عظیم ہوگی؟ ضرورت ہے یہ جاننے کی, اور یہ مجلسیں ذریعہ ہیں انہی چیزوں کی معرفت کا. کیا چیز وہ تھی جس کی خاطر حسین ابن علی جیسی اہم ذات, اہم شخص, لفظ نہیں ہے میرے پاس امام حسین کے بارے میں کہنے کے لیے. جو بھی کہیں گے وہ کم ہے, جو بھی کہیں گے, ہماری زبانیں تو عاجز ہیں نا. پھر ہم ان شخصیتوں کے فضائل بیان ہی کیا کر سکتے ہیں جس کا, جن کے فضائل خدا بیان کرے, جن کے فضائل خدا بد میں یہ جو ہے ملائکہ میں بیان کرے. یہ الگ بات ہے کہ یہ وہ ہستیاں وہ ہیں جو اپنی تعریف سن کر کے خوش نہیں ہوتی ہیں, یہ اپنی تعریف سن کر کے خوش نہیں ہوتی ہیں, ہے نا بھائی. آپ ہم لوگوں کی عادت یہ ہے کہ اگر شاعر شعر کہتا ہے, اگر داد نہ ملے اسے تو فریاد بلند ہو جاتی ہے شاعر کی. بہت سے خطیب ہوتے ہیں کہ ان کو اگر ذرا سا ہو تو ان کو برا لگنے لگتا ہے کہ مجمع میرا خاموش کیوں ہے. تو بہرحال انسان کی فطرت میں ہے تعریف کو اچھا پسند آتی ہے اسے. لیکن یہ وہ شخصیتیں نہیں ہیں, یہ اللہ کے وہ منتخب بندے ہیں جنہیں اس بات سے خوشی نہیں ہوتی ہے کہ ہماری تعریف ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے. ہاں, انہیں خوشی اس بات سے ضرور ہوتی کہ تعریف کرنے والے کہاں پہنچے. اگر تعریف کرنے والے قابل تعریف بن گئے ہیں تب یہ خوش ہوتے ہیں. چنانچہ اسی حدیث کے سامنے جہاں اللہ نے قصیدہ پڑھا, کیسا قصیدہ, کچھ حصہ تو سن چکے ابھی آپ. اور قصیدے کا سب سے اہم شعر, جو شعر نہیں ہے البتہ, انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اہل بیت اللہ کے ارادہ بس یہی ہے کہ تم سے ہر برائی کو دور رکھے, تمہیں اس طرح پاک رکھے جو پاک رکھنے کا حق ہے. یعنی گویا اس قصیدے میں اعلان یہ ہو رہا ہے کہ کوئی کمال تمہارے دامن کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا, اور دنیا کی کوئی برائی تمہارے قریب نہیں آ سکتی ہے. اب اس سے بڑا بھی قصیدہ ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ قصیدہ جب جبریل کے ذریعے ان ہستیوں تک پہنچا تو سننے کے بعد ان کا رد عمل کیا تھا؟ ان کا رد عمل کیا تھا؟ یہی ہے نا جب سب کچھ ہو چکا, جبریل آ چکے, آیت تطہیر نازل ہو چکی, تو سننے کے بعد مولائے کائنات نے کیا فرمایا, اخبرنی یا رسول اللہ مال جلوسنا حاذا تحت الکساء من الفضل عند اللہ. اے اللہ کے رسول, یہ بتائیں ہم جو یہاں اکٹھا ہوئے اللہ کی نگاہ میں اس کی فضیلت کیا ہے, اس کا مقام کیا ہے؟ عجیب ہے, سب کچھ تو سن چکے فضیلت کو, کون سی ایسی فضیلت بچی ہے جو اللہ نے بیان نہیں کیا؟ کون سی ایسی فضیلت بچی ہے آیت تطہیر کے آ جانے کے بعد؟ اب کوئی فضیلت باقی رہ گئی ہے؟ کوئی کمال باقی رہ گیا ہے جو جس کا انتظار ہو رہا ہے؟ ہمیں تو سوال سن کے بڑا تعجب ہوا, مگر آ حضرت کو تعجب نہیں ہوا, کیونکہ حضور مزاج شناس علی تھے, وہ جانتے تھے کہ علی کیا کہنا چاہتے ہیں. ارے اب تک جو کچھ بیان ہوا ہے یہ تو ہماری فضیلتیں ہیں, ہمارے چاہنے والوں کا کیا ہوگا, ہمارا دم بھرنے والوں کا کیا انجام ہوگا؟ جب تک ان کے بارے میں سن نہ لیا تب تک چین نہیں آیا. ذرا پیغمبر علی کا سوال بھاپ کے جواب دیتے ہیں, یا علی ما ذکر خبر وہذا فی محفل من محافل اہل الارض وفی جمع من شیعتنا ومحبینا الا ونزلت علیہم الرحمت وحفت بہم الملائکہ واستغفرت لہم الا ان یتفرقوا. اے علی, اس کی فضیلت, تھوڑا کھڑے ہو کر کے اگر آگے چلے آئیں, چونکہ مسلسل مومنین چلے آ رہے ہیں, کافی جگہ اس طرف موجود ہے, ادھر کافی جگہ ہے. اے علی, جو تم جاننا چاہتے ہو کیا فضیلت ہے تو سنو, جو تم سننا چاہ رہے ہو کہ یہ تذکرہ جہاں کہیں ہو, جہاں ہمارے چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہوں, جب کبھی ہمارے چاہنے والے جمع ہوں گے اور ہمارا تذکرہ یہ ہوگا, تو فرشتے رحمت خدا لے کے نازل ہوں گے, ان کا احاطہ کیے رہیں گے, ان کے لیے استغفار کرتے رہیں گے. فرشتے استغفار کریں یعنی نجات کا ذریعہ فراہم ہو رہا ہے, رحمت خدا کا نزول ہو رہا ہے. اب جو مولا کائنات نے یہ سن لیا کہ جو ہمارے چاہنے والے ہیں وہ جب قابل ثنا اور قابل رحمت خدا بندی ہو گئے, تو کہتے ہیں اذن واللہ فضنا وسویتنا برب الکعبہ. اپنے فضائل کو سننے کے بعد علی نے نہیں کہا کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. رب کعبہ کی قسم میں کامیاب کب ہوا؟ جب یہ سن لیا کہ ہمارے چاہنے والوں کی ترقی کا انتظام ہو گیا ہے. صلوات پڑھے محمد علی. یہ ہستیاں, اتنی عظیم ہستی, سید الشہداء کسی معمولی انسان کا نام تو نہیں ہے نا, جس کی محبت کے لیے پوری کائنات بنی, سب کچھ بنا, اس نے اپنی جان قربان کر دی. تو جس چیز پر قربان کیا وہ چیز کتنی عظیم ہے. اب یہ جاننا ہے کہ امام حسین نے کیوں اپنی زندگی کو قربان کیا. اب کیوں قربان, کیسے, کون بتائے گا؟ مورخ بتائے گا جس کی تاریخ آلودہ ہے اغراض اور مقاصد سے. نہیں, اسے سمجھنے کا ذریعہ کیا ہے, کیسے جانیں گے کیوں امام حسین نے مدینہ چھوڑا, کیوں کربلا کے شدائد برداشت کیے, کیوں پیاس کو قبول کیا, کیوں اتنی عظیم قربانیاں دیں, اتنے عزیزوں کی قربانیاں کیوں پیش کی؟ اس کے لیے سب سے پہلے خود سرکار سید الشہداء کے ارشادات, ان کے خطبے, ان کے خطوط موجود ہیں. الحمدللہ کربلا کی تاریخ گونگی نہیں ہے, کربلا کی تاریخ بولتی ہوئی تاریخ ہے. امام حسین نے پہلے دن سے لے کر کے لمحے آخر تک اہتمام کیا, قدم قدم پر, دوستوں کے مجمع میں, دشمنوں کے مجمع میں, قدم قدم پر اپنا مقصد بیان کرتے گئے تاکہ غلط فہمی پیدا نہ ہونے پائے. اگرچہ بعض دفعہ بعض باتیں کہہ دی جاتی ہیں مقصد انقلاب حسینی کے سلسلے میں, ہمارے شعرا نے بھی بعض دفعہ پیش کیا، بعض دفعہ ان کے شعر کو جو ہے سمجھنے میں بھی لوگوں نے غلطی کی. حسین جاتے ہیں امت کے بخشوانے کو، یہ مصرع صحیح بھی ہے اگر اپنے صحیح تناظر میں دیکھا جائے، اور غلط بھی ہے. حسین جاتے ہیں امت کے بخشوانے کو، یعنی حسین جا رہے ہیں تاکہ دین خدا مٹنے سے بچ جائے. جب دین خدا مٹنے سے بچ جائے گا، امت دین خدا پر عمل کر کے نجات حاصل کر لے گی. ایک تو یہ معنی ہو گیا، اور ایک معنی جو عام ذہنوں میں آ جاتا ہے، حسین جاتے ہیں امت کے بخشوانے کو، یعنی امت کی گناہوں اور غلطیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے جا رہے ہیں. امت کو دین سے کوئی واسطہ نہیں، امت کو دین سے کوئی لینا دینا نہیں. جتنے بھی دین کے قوانین ہیں، جو شریعت محمدی ہے، جو چیزیں واجب ہیں اسلام میں، اسے انہیں کوئی سروکار نہیں. جو چیزیں حرام ہیں اسلام میں، وہ ہمیشہ اسے اپنائے رہیں گے، گناہ پہ گناہ کرتے رہیں. اور صرف یہ کہ امام حسین چلے گئے تاکہ ان کے لیے فدیہ بن جائیں، یعنی امام حسین قربان ہوئے ہیں ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالنے، ہمارے گناہ، ہمیں گناہوں کی چھوٹ دلانے کے لیے وہ قربان ہوئے ہیں. عرض کیا کہ قربانی سے زیادہ وہ چیز قیمتی ہوتی ہے جس پر قربان ہوا جاتا ہے. امام حسین قربان ہو گئے، امام حسین نے شہادت پیش کر دی. کاہے کے لیے شہادت پیش کی؟ شہادت امام حسین نے اس لیے پیش کی تاکہ جو ان کی محبت کا دم بھرتے ہیں، جو ان کے شیعہ ہونے کے دعوے دار اور طرفدار ہیں، وہ جتنے بھی گناہ کرتے رہیں، جتنے بھی جرائم کرتے رہے، صرف انہوں نے محبت کا دعویٰ کر دیا اور ہم نے ان کی بخشش کا انتظام کر دیا. اس کو کیا مطلب کیا ہوا کہ امام حسین کربلا میں خولی کے شمر کے ہاتھوں شہید ہو گئے، کیونکہ خولی اور شمر کی تعداد کم تھی، کچھ اس میں اضافہ ہو جائے. خولی اور شمر نام کا تھوڑی شمر ہوتا ہے، شین میم رے سے اختلاف نہیں ہے. شمر اپنے کردار سے شمر بنا، ورنہ یہی شمر جنگ صفین میں مولا کائنات کا ساتھی رہا ہے. پڑھیے تاریخ کو، جنگ صفین میں شمر مولا کائنات کے ہمراہ ہے، منحرف تو بعد میں ہوا ہے. یہی عمر سعد، کیا شروع سے عمر سعد ہے؟ یہی عمر سعد ہے جب ابن زیاد نے اسے کربلا جانے کی پیشکش کی، تھرانے لگا، کانپنے لگا، حسین کی عظمت کا قصیدہ پڑھنے لگا، کہا کہ حسین کے قتل میں میرا ہاتھ، الیاذ باللہ، اتنا بڑا گناہ انجام دوں گا. تو عمر سعد کیسے بنا؟ شمر شمر کیسے بنا؟ خولی خولی کیسے بنا؟ شمر اپنے کردار سے شمر بنا، خولی اپنے کردار سے خولی بنا، عمر سعد اپنے کردار سے عمر سعد بنا. جب عمر سعد نے دین کا سودا کر لیا دنیا کے بدلے، شمر یعنی دین کا سودا دنیا کے بدلے کرنے والا، خولی وہ جو دنیا کی خاطر دین کو پامال کرے، عمر سعد وہ ہے جو دین کی جو دنیا کی خاطر دین کا گلا گھونٹے. اگر وہی کام ہم کریں، اسلام میں کوئی پارٹی بازی تو نہیں نہ ہے؟ کیا آپ ہماری پارٹی کے ممبر ہیں؟ فرض کیجئے یہ جو ہے وہ، یہ جو ہے اب جمہوری پارٹی کی حکومت ہے، ریپبلکن پارٹی کی حکومت ہے، تب اگر ان کے ورکر کوئی غلطی کر دے تو اس پر پردہ ڈال دیا. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری پارٹی کے ہیں. ڈیموکریٹ کا زمانہ آ گیا تو انہوں نے پچھلی فائلیں نکالنا شروع کی، اور اب جو ان کے زمانے کی فائلیں ہیں ان کے اوپر ڈالنا شروع کیا پردہ. اسلام کوئی ایسا مذہب نہیں ہے، بیاز کروں گا، اسلام دین عدل ہے، اسلام دین انصاف ہے، اسلام برابری کا دین ہے، مساوات کا دین. مجرم کوئی بھی مجرم ہو، ظالم کوئی بھی ظالم ہو، اپنا ہو یا پرایا، وہاں یہ آج کی طرح سے یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ ظالم اگر اپنا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف، اور اگر کوئی پرایا ہے تو اس کی چھوٹی سی چھوٹی غلطیاں بھی معاف نہیں کی جائیں گی. اگر پرایا چھوٹا سا بچہ بھی ہے، ظلم سے گھبرا کے پتھر بھی مار دے تو اسے دہشت گرد کہہ دیا جاتا ہے، وہ ہے ٹیرورسٹ. اور اگر اپنا ہے، معصوم بچوں کا قتل عام ہی کیوں نہ کرے. ابھی غزہ کے جو حالات ہوئے ہیں، 300 60 کے قریب جو لوگ شہید کیے گئے اور تقریباً یہ جو ہے 1700 کے قریب زخمی, ان 360 میں جو ہے یونیسیف کی آپ جو ہے رپورٹ اٹھا کے دیکھیں, یہ ہمارا کہنا نہیں ان کا اپنا ادارہ جو بیان کر رہا ہے, 360 میں 60 سے زیادہ ننھے ننھے بچے شامل ہیں, 60 سے زیادہ ننھے معصوم بچے شامل ہیں. نہیں کچھ نہیں ہو رہا ہے, وہ تو اپنا دفاع کر رہے ہیں اسرائیلی, اسے اپنا دفاع. اور اگر فلسطینی بچہ ایک پتھر بھی اٹھا کر کے مار دیتا ہے تو دہشت گرد کہلاتا ہے, ٹیرورسٹ. اسلام ایسا تو نہیں نہ ہے, اسلام کے اندر ظلم ظلم ہے چاہے کسی کے ساتھ ہو. میں نے پرسوں کے مجلس میں عرض کیا تھا کہ جب معاویہ کے فوجیوں نے ایک ذمی عورت یہودی یا عیسائی عورت کے پیر سے اس کی پازیب نکال لی تو مولا نے فرمایا یہ خبر سن کر کے اگر مومن موت کی تمنا کرے تو برحق ہے. اسلام تو وہ مذہب ہے جس کی نگاہ میں ہر انسان برابر ہے, مساوی ہے. جس وقت مالک اشتر کو گورنر بنا کر کے مولا کائنات نے بھیجا ہے اور وہ مشہور عہد نامہ, وہ مشہور فرمان جو مالک اشتر کو دیا ہے, جو واقع مشعل راہ ہے قیامت تک آنے والے حاکموں کے لیے, وہاں پر مولا کائنات یہی کہتے ہیں دیکھو تمہیں بنا کر کے حاکم بھیج رہا ہوں, انا عملک لیس لک بتعما. پہلی بات تو یہ یاد رکھنا کہ تمہارا یہ عہدہ, تمہارا یہ منصب گورنرشپ, یہ کوئی لقمہ تر نہیں ہے, یہ امانت کا ایک توق ہے. حکومت کا کیا تصور ہے اسلام میں, پھر کبھی انشاءاللہ بیان کروں گا, فقط اتنا اشارہ کافی ہے. دیکھو جب رعایا کے درمیان جانا تو چیر پھاڑنے والے بھیڑیے کی شکل مت اختیار کر لینا. جہاں تمہیں بھیج رہے ہیں وہاں دو طرح کے لوگ ہیں, یا تمہارے دینی بھائی ہیں یا انسانیت میں تم جیسے انسان. اما شریک لکا فی الخلق, جیسے تم انسان ویسے وہ انسان, ٹھیک ہے وہ تمہارے ہم عقیدہ نہیں ہیں, ہم مذہب نہیں ہیں, ہم دین نہیں ہیں, مسلمان نہیں ہیں, یہودی ہیں, عیسائی ہیں, پارسی ہیں, کافر ہیں, ملحد ہیں, کچھ بھی ہیں, انسان تو ہیں. ان کے ساتھ تمہارا برتاؤ ایسا نہیں ہونا چاہیے جیسا بھیڑیے کا برتاؤ ہوتا ہے. تو یہ نہیں کہا گیا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ انصاف ہو, کافروں کے ساتھ انصاف نہ کیا جائے. اسلام کوئی تفریق والا مذہب نہیں ہے, یہ جو ہے اسلام کے اندر تفریق نہیں ہے, تبعیض نہیں ہے, نہ نسلی بنیاد کے اوپر نہ اعتقادی بنیاد پر. ظالم کوئی بھی ہو, ظالم کو سزا ملے گی, مجرم کوئی بھی ہو. تو لہذا اگر حسین ابن علی کربلا میں آئے, اتنی بڑی قربانیاں دے رہے ہیں, حسین کی قربانی اس لیے نہیں ہے کہ ہم گناہ کرتے رہے حسین قربان ہو کر کے ہم کو بخشوا دے, نہیں, بخشوانے کا مطلب یہ ہے کہ اسباب بخشش فراہم کر کے گئے حسین. کیونکہ اگر راستہ بند ہو گیا ہوتا, دین کی راہیں مٹ گئی ہوتی, تو ہمیں تو پتا ہی نہ چلتا نا کہ حرام کیا ہے, حلال کیا ہے, واجب کیا ہے, مکروہ و مستحب کیا ہے. حسین نے قربانی دے کر کے وہ قانون خدا جسے اللہ نے بشریت کی فلاح و بہبود کے لیے بھیجا تھا اسے بچا لیا. ڈاکٹر نے کینسر کے پیشنٹ کے لیے ایک بڑا اچھا نسخہ لکھا, جس نسخے کے اوپر اگر وہ عمل کر لے تو اس کی جان بچ جائے گی, اس کو جو ہے صحت مل جائے گی. نسخہ لے کر کے چلا, راستے میں کوئی آیا چھیننے لگا اس سے, نسخہ چھیننے لگا, تیسرا آدمی آگے بڑھا, اس نے بڑھ کر کے اس کے نسخے کو بچا لیا. نسخہ بچانے میں اسے نقصان پہنچا, اسے چوٹ لگی, اسے زخم آیا, قربانی دی اس نے. یہاں پر اس نے اس کینسر کے پیشنٹ کو بچا لیا, یعنی کیا مطلب بچا لیا, یعنی اس کو چھوٹ مل گئی تم نسخے پر عمل کرو یا نہ کرو, یعنی بچا لیا اس نسخے کو, بچا لیا جس نسخے پہ عمل کر کے کینسر کا پیشنٹ صحتیاب ہو سکتا ہے. عزیزوں بس اسی طرح سے حسین ابن علی نے امت کو جہنم میں جانے سے بچا لیا, یعنی وہ نسخے کیمیا, وہ نسخے نجات بخش جو اللہ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے قرآن کی شکل میں, دین کی شکل میں, شریعت کی شکل میں بھیجا تھا, بنی امیہ کے لٹیروں کے ہاتھوں سے تباہ ہونے سے بچا لیا حسین ابن علی. حسین جاتے ہیں امت کے بخشوانے کو, جملہ بالکل صحیح ہے اپنی جگہ پر اس معنی میں. تو امام حسین کس لیے گئے تھے یہ کوئی شاعر نہیں بتائے گا, یہ کوئی خطیب نہیں بتائے گا. سب سے پہلا سور، سب سے پہلا ذریعہ خود امام حسین کے ارشادات ہیں. عرض کیا میں نے کہ امام کی یہ تحریک، یہ انقلاب گونگا انقلاب نہیں ہے کہ کوئی اور ترجمانی کرے. حسین نے جگہ جگہ، جس وقت ولید سے ملاقات ہوئی ہے، اس وقت جب لوگ امام حسین کو منع کرنے کے لیے آئے ہیں، سمجھانے کے لیے آئے ہیں کہ آپ نہ نکلیے مدینے سے، اس وقت نانا کے مزار پہ جب پہنچے ہیں، اس وقت نانی ام سلمہ سے جب ملاقات ہوئی ہے، اس وقت اور آخر میں تحریری شکل میں اپنا وصیت نامہ مرتب کیا اور اپنے امین بھائی محمد حنفیہ کے حوالے کیا. میں کیوں جا رہا ہوں؟ میرے جانے کا مقصد کیا ہے؟ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما. بھیا اگر میں جا رہا ہوں پوری دنیا کو قیامت تک کے لیے آگاہ کر کے جا رہا ہوں، میں فتنوں فساد پھیلانے نہیں جا رہا ہوں، میں اقتدار حاصل کرنے نہیں جا رہا ہوں. جیسا کہ بعضوں نے لکھا کہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، یزید اپنی حکومت بچانا چاہتا تھا، حسین اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے تھے. لا اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، میں نہ فساد پھیلانے جا رہا ہوں نہ میں ظلم کرنے، پھر کیوں جا رہے ہیں؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. میں اگر جا رہا ہوں اس لیے جا رہا ہوں کہ میرے نانا کی امت بیمار ہے، میرے نانا کی امت فاسد ہو چکی ہے، نانا کی امت کو بیماری سے نجات دلانے جا رہا ہوں. لطلب الاصلاح، اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. کس چیز کی اصلاح؟ ابھی عرض کروں گا بعد میں. اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنكر، میں امر بالمعروف کرنا چاہتا ہوں، نہیں عن المنکر کرنا چاہتا ہوں. واسیر بصیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب. میں اسی راستے پر چلنا چاہتا ہوں جو میرے نانا کا راستہ تھا، جو میرے بابا علی مرتضیٰ کا راستہ تھا. پوری تحریری شکل میں لکھ کر کے گئے. کس لیے جا رہا ہوں؟ دین خدا مٹ رہا ہے. یا جب راستے میں ملاقات ہوئی ہے لشکر حر سے، وہاں پر جب تقریر کی ہے امام نے کہ سمعت رسول اللہ یقول من رآ سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ ناقصا لعہد اللہ مخالفا لسنت رسول اللہ. اگر تب انسان کسی ظالم و ستمگر بادشاہ کو دیکھے، من کوئی بھی، رسول خدا کا ارشاد ہے، جو کوئی بھی دیکھے، یعنی یہ حسین ابن علی سے مخصوص نہیں ہے. عرض کیا کہ یہ مجلسیں سامان عبرت ہیں اور نمونے عمل ہمیں فراہم کرتی ہیں، درس ہے ہمارے لیے. ان مجلسوں کا تعلق امام حسین سے زیادہ خود ہم سے ہے، اگر ان واقعات کو ہم یاد کرتے تاکہ ہمیں ہماری اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو سکے، ڈیوٹیز ہماری کیا ہیں آج کے دور میں ہم اسے سمجھ سکیں. من را سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ، اگر کوئی کسی ظالم حکمراں کو دیکھے تو کیا کرے؟ ظلم سے ڈر کے خاموش ہو جائے، گھبرا کے گھر بیٹھ جائے؟ بہانہ یہ کہ بھائی وہ تو بڑا طاقتور، ہم تو کمزور ہیں، یہ ہماری ڈیوٹی ہے کیا؟ من را سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ، اگر کوئی کسی ظالم بادشاہ کو دیکھے، ظالم حاکم کو دیکھے، ظالم فرما روا کو دیکھے کہ اللہ نے جن چیزوں کو حلال قرار کیا، حلال قرار دیا ہے اسے حرام قرار دے رہا ہے، جسے حرام قرار دیا ہے اسے حلال قرار دے رہا ہے، یعنی دین خدا کو بدل رہا ہے، شریعت خداوندی کو تبدیل کر رہا ہے، شریعت کو خانہ نشی کر کے اپنا من مانا قانون نافذ کر رہا ہے، مخالف لسنت رسول اللہ، رسول خدا کے سنت کی مخالفت کر رہا ہے، ناقصا لعہد اللہ، اللہ نے جو عہد و پیمان لیا ہے اسے توڑ رہا ہے. یہ دیکھنے کے بعد لم یعمل بفعل ولا قول، یہ دیکھنے کے باوجود نہ عملن اور نہ یہ جو ہے لسانن زبان سے، کیونکہ کبھی کبھی ہوتا ہے میدان عمل میں آنے کا موقع نہیں ہے، زبان سے تو اظہار مخالفت کر سکتے ہیں، کبھی ہے کہ ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ ظالم کا مقابلہ طاقت سے کر سکیں؟ جہاں طاقت سے مقابلہ ممکن نہیں ہے، زبان سے تو ظالم کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے, اس کے پاس اسلحے, ہمارے پاس اسلحے نہیں ہیں. اس کے پاس فوجی طاقت ہے, ہمارے پاس فوجی طاقت نہیں ہے. ہمارے پاس زبان کی طاقت تو موجود ہے, ہم اس کے ظلم کا پردہ تو چاک کر سکتے ہیں, لوگوں کو اس کی حقیقت سے آشنا تو کر سکتے ہیں. فلم یعمل علیہ بفعل ولا قول, یہ سب دیکھتے ہوئے بھی انسان خاموش رہے کہ ہم سے کیا مطلب. ہماری جاب تو محفوظ ہے, ہمارا کاروبار تو, اس پہ تو کوئی آنچ نہیں آ رہی ہے, ہمیں کون پریشان کر رہا ہے؟ ہم تو چین سے اپنے گھر میں سو رہے ہیں. نہ ہمارے بچوں پہ ظلم, نہ ہمارے بال بچوں پہ ظلم, نہ ہمارے کنبے پہ ظلم, نہ ہمارے خاندان پہ ظلم. اس بیچارے نے سمجھا ہی نہیں کہ ہمارے کا مطلب کیا ہوتا ہے. اے کاش یہ سمجھ لیتا کہ ہمارا کہا کسے جاتا ہے. اسلامی اصطلاح میں ہم سے مراد محمد عسکری نہیں ہے. ہم کا اس لفظ جب استعمال کیا جائے, پوری امت مسلمہ. چنانچہ پیغمبر اسلام حدیث میں فرماتے ہیں, مثل المؤمنین فی تعاطفہم و تراحمہم و تواددہم بمنزلۃ الجسد الواحد. مومنوں کا ایک دوسرے سے رشتہ, مسلمانوں کا ایک دوسرے سے رابطہ, اس طرح سے یہ جڑے ہوئے ہیں جس طرح سے ایک بدن کے مختلف حصے. آپ جب کہتے ہیں میں, اس میں آپ کی آنکھ شامل ہے یا شامل نہیں ہے؟ آپ جب کہتے ہیں میں, آپ کا ہاتھ شامل ہے کہ شامل نہیں ہے؟ جب آپ کہتے ہیں میں, آپ کا کان اس میں شامل ہے یا شامل نہیں ہے؟ جب آپ کہتے ہیں میں, اس میں آپ کی عقل شامل ہے یا نہیں ہے؟ کیا جسم کے اعضاء کو الگ الگ کر کے آپ کہہ سکتے ہیں میں؟ میں تو جب ہی بنیں گے نا جب سب کا مجموعہ ہو جائے. کیا کبھی یہ ممکن ہے کہ اگر آنکھ کو تکلیف ہو تو ہاتھ کہے ہم سے کیا مطلب؟ کبھی ہوتا ہے؟ ایک بھاری پتھر آ رہا ہے یا کنکری آ رہی ہے آنکھ کی طرف, آنکھ میں تو یہ طاقت نہیں ہے کہ کنکری کو روک لے. اس آنے والے پتھر کو آنکھ روک سکتی ہے؟ نہیں. کون روکے گا؟ ہاتھ روکے گا. اب ہاتھ کہے ہم کیوں آگے بڑھے زخمی ہونے کے لیے؟ جب پتھر کو روکے گا ہاتھ تو زخمی ہوگا یا نہیں؟ پتھر اپنے زخم کی پرواہ کیے بغیر فوراً آگے بڑھ جاتا ہے, آگ کے لیے سینہ سپر ہو جاتا ہے. ہم زخمی ہو جائیں گے مگر تم کو زخمی نہ ہونے دیں گے. لیکن اگر ہاتھ یہی کہہ جاتا ہے مجھ سے کیا مطلب, آگ کا معاملہ ہے, ہم دوسرے کے مسئلے میں ٹانگ لانے والے کون, آگے بڑھ رہے ہیں, آگے پتھر ہے, کانٹا ہے, اگر بڑھتے جائیں گے نہ رکیں گے تو کون زخمی ہوگا, پیر یا آنکھ؟ پیر زخمی ہوگا نا, انگارا ہے, کون جلے گا, آنکھ یا پیر؟ پیر کو تو جو ہے نظر نہیں آتا. نظر آتا ہے پیر کو؟ پیر کو نظر تو آتا نہیں ہے. چلتے 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 انگارے پر قدم ہوں گے, جلے گا تب پتا چلے گا کہ انگارا تھا. جب ٹھوکر کھائے گا, خون نکلے گا, زخم ہوگا, تب محسوس ہوگا کہ یہاں پتھر تھا, یہاں کاٹا تھا. اب آنکھ کہے میں آرام کرتی ہوں مجھ سے کیا مطلب, بہت تھک گئے ہیں, جو کچھ ہوگا پیر کا ہوگا ہم. نہیں, آنکھ یہ نہیں کہتی ہے. آنکھ فوراً حرکت میں آ جاتی ہے, دیکھتے ہی عقل کو خبر دیتی ہے. عقل فوراً آرڈر دیتا ہے پیر کو. نہ آنکھ خبر دینے میں تساہلی برتتی ہے, نہ عقل فیصلہ کرنے میں تساہلی کرتا ہے, اور نہ پیر اس کی مات ماننے سے انکار کرتا ہے کہ بہت بولا کرتے ہو, چپ رہو. کبھی ایسا ہوتا ہے بہت بولتے ہو خاموش رہو؟ نہیں, نہ عقل نے تساہلی کی, نہ آنکھ نے کاہلی کی, اور نہ پیر نے نافرمانی کی, فوراً رک گیا. جسم کے جتنے بھی اعضا ہیں, پیغمبر فرماتے مومنوں کی مثال بس ایسے ہی ہے.
اب وہ چاہے فلسطین کا رہنے والا ہو، ایران کا رہنے والا ہو، عراق کا رہنے والا ہو، ہندوستان کا رہنے والا ہو، پاکستان کا رہنے والا ہو، کالا ہو، گورا ہو، جاہل ہو، عالم ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، مرد ہو، عورت ہو، کوئی بھی ہو، ایک کی مشکل سب کی مشکل۔ یہ ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم سے کیا مطلب، نہ کسی کو کہنے کا حق ہے کہ آپ کون ہوتے ہیں بولنے والے، ہمارا پورا پورا حق ہے اس کے اندر۔ یہ ہم کیسے کہا جا سکتا ہے کہ آپ کون ہوتے ہیں بولنے والے، آپ سے کیا مطلب؟ بے منزلت الجسد الواحد اذا اشتكى عضو تداعى له سائر الاعضاء بالحمى والسحر۔ اگر آنکھ میں تکلیف ہے پورا بدن بے چین ہو جاتا ہے، اگر ہاتھ میں تکلیف ہے تو پورا بدن بے چین ہو جاتا، زخم ہاتھ میں ہوا، انفیکشن ہاتھ میں ہے، بخار پورے جسم میں آ جاتا ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں یہی حال ہے مسلمانوں کا، یہی حال ہے مومنوں کا، ان کا آپسی رابطہ، ان کا آپسی تعلق اس طرح سے ہونا چاہیے۔ یا تو ہم مومن نہیں ہیں، یا تو ہم مومن نہیں ہیں۔ اگر مومن ہیں تو مومن کی ایک خاصیت ہے، مومن کا ایک اثر ہے۔ آگ جل رہی ہے، آپ نے اس پر پانی ڈالا، آگ نہیں بجھی، شاید پانی نہیں تھا، تیل ڈال رہے تھے آپ۔ اگر پانی ہوتا تو پانی کی خاصیت تو ظاہر ہوگی۔ تو اگر ہم نے یہ طے کر لیا، یا الیاذ باللہ وہ کہنے والا جھوٹا جس کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتے دروغوئی کا، جس کے اوپر قرآن کی آیت مہر لگی ہے، ما ینتق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، اس کے کلام میں تو شبہ نہیں کر سکتے، شبہ اپنے ہی بارے میں کریں گے۔ دیکھیے کیا ہوتا ہے، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے رشتہ، تیسری صدی ہجری کا واقعہ ہے کہ ایک مسلمان نے ایک الحمدللہ کہنے کے جرم میں 30 سال توبہ کی۔ ہے نا عجیب سی بات، الحمدللہ کہنا کوئی جرم ہے؟ الحمدللہ کوئی گناہ ہے تو تسبیح ہے، ثواب۔ کل ہی میں نے حدیث پڑھی تھی نا، جو ایک دفعہ الحمدللہ کہتا ہے جنت میں اس کے لیے ایک درخت خدا لگا دیتا ہے، تو ثواب کا کام ہے۔ من قال الحمد للہ غرس له اللہ فی الجنت شجرہ، تو ثواب کا کام، وہ استغفار کیوں کر رہے تھے؟ سنیے واقعہ، تیسری صدی ہجری کے عرفا میں شمار ہوتے ہیں ابو سعید ابو الخیر، بغداد میں رہتے تھے، بغداد میں دکان تھی ان کی، مارکیٹ میں، خبر ملی کہ مارکیٹ میں آگ لگ گئی ہے۔ خیر سے بات، اس زمانے کی دکانیں جیسی ہوتی تھیں، گھاس پھوس سے بنی دکانیں، لکڑی کی دکانیں، خرمے کی جو ہے کھجور کی جو ہے پتیوں سے بنی دکانیں، اس میں ایک دفعہ اگر آگ لگ جائے تو، اور آگ خاموش کرنے کے لیے، آگ پہ قابو پانے کے لیے آج کی یہ ساری سہولتیں بھی نہ تھیں، تو سب کچھ جل کے خاکستر ہی ہو جائے گا۔ بھاگے بھاگے آئے مارکیٹ میں، اتفاقاً ان کی دکان بچ گئی تھی، سب کی دکان جل گئی، ان کی دکان بچ گئی تھی۔ اب جو اپنی بچی ہوئی دکان کو دیکھا تو خوشی سے کہا الحمدللہ، پھر فوراً خیال آئیے میں نے کیا کہا، الحمدللہ میری دکان بچ گئی، کیا تم جو ہے دوسرے مسلمانوں سے الگ ہو؟ 100 دکانیں جل گئیں، 100 مسلمانوں کی دکانیں جل گئیں، تمہاری بچ گئی، تم کہہ رہے ہو میری بچ گئی، اس کا مطلب ہے کہ تم مسلمانوں سے الگ ہو۔ 30 سال تک ابو سعید ابو الخیر استغفار کرتے رہے اس ایک لفظ کے لیے۔ یہ تصور ہے اسلام کا، آپسی رشتہ، آپسی تعلق۔ مسلمان وہ نہیں ہے جو ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے رہے۔ من غش مسلما فلیس بمسلم، جو کسی مسلمان کو دھوکہ، اس طرح سے ہاتھ آنکھوں کو دھوکہ کہاں دیتا ہے، آنکھ پیر کو کب دھوکہ دیتی ہے؟ یا تو آپ ان کا حصہ ہی نہیں ہے۔ من غش مسلما فلیس بمسلم، اگر کوئی جو ہے کسی مسلمان کے ساتھ فراڈ کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، فریب دیتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ زبان سے دعوی اسلام کر رہا ہے مگر دل اس کی تکذیب کر رہا ہے، ورنہ وہ دھوکہ نہ دیتا۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی غیبت نہیں کرتا، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ لا یغتب بعضکم بعضا، دیکھو تم میں سے ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ ایک تو انسان کا گوشت کھانا ایسے ہی کراہیت، مری ہوئی لاش کہیں پڑی ہوئی ہے اس کا گوشت، اور بھی وہ بھی اپنا بھائی، تو مگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی غیبت اگر کر رہا ہے تو گویا اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر تہمت نہیں لگا سکتا. آپ حدیثوں میں جائیں دیکھیں, تفصیل کا وقت نہیں ہے کہ ایک مومن کیا نہیں کر سکتا. صرف زبان سے کہہ دینے سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا. بعض لوگ کہتے ہیں جی عقیدہ صحیح ہو بقیہ عمل کیسا بھی ہونا چاہیے. عقیدہ صحیح ہو یہ پتہ کیسے چلے گا؟ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ عقیدے کی صحت کو پرکھنے کا ایک ہی تھرمامیٹر ہے, ایک ہی آلہ ہے, ایک ہی ذریعہ ہے, وہ ہے عمل. عمل بتائے گا عقیدہ صحیح ہے یا عقیدہ صحیح نہیں ہے. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. من را سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ ناقصا بعہد اللہ مخالفا لسنت رسول اللہ فلم يعمل علیہ بفعل ولا قول. کوئی اس پر رد عمل نہیں, کچھ نہیں. دیکھ رہا ہے ظلم ہو رہا ہے, ستم ہو رہا ہے, دین بدلا جا رہا ہے, شریعت بدلی جا رہی, کہتا ہے ہم سے کیا مطلب. نہ اگر عمل کی استطاعت ہے, توانائی موجود ہے, نہ عمل کرتا ہے اور نہ زبان سے اس کے خلاف آواز اٹھاتا ہے. کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلہ. تو ایسے خاموش مسلمان کو اللہ وہیں بھیجے گا جہاں اس ظالم حاکم کو بھیجے گا. جو ٹھکانہ ماویہ کا ہے, یزید کا ہے, وہی ٹھکانہ ہے یزید اور ماویہ کے ظلم اور جرائم کو دیکھ کر کے خاموش رہ جانے والوں کا, وہی ٹھکانہ ہے. حقاً علی اللہ ان یدخلہ مدخلہ. اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ یہ تو دوسروں کی ذمہ داریاں تھی, یہ تو عام مسلمانوں کی بات ہم نے کہہ دی. وہ انا, تو میں تو عام مسلمان نہیں نہ ہوں, یہ تو عام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. کوئی بھی مسلمان جب دیکھے, جب عام مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے تو جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے. ارے میں نے آغوش رسول میں آنکھیں کھولی ہیں, میں نے فاطمہ زہرا کا دودھ پیا ہے, وہ انا اولا من غیری. میری ذمہ داری دوسروں سے بڑھ کر کے ہے. لہذا اگر میں نے مدینہ چھوڑا ہے, لہذا اگر میں کربلا جا رہا ہوں, لہذا اگر میں قربانی دینے کے لیے گھر سے نکلا ہوں, وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دین خدا پامال ہو رہا ہے, شریعت محمدی مٹ رہی ہے. جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دیا تھا اسے حرام کیا جا رہا ہے, جسے اللہ نے حرام قرار دیا تھا اسے حلال قرار دیا جا رہا ہے, سنت رسول کی مخالفت ہو رہی ہے. الا ہاؤلاء قد لزموا طاعت الشیطان وترکوا طاعت الرحمن. یہ بنی امیہ انہوں نے شیطان کی بندگی کا قلادہ اپنی گردن میں ڈال لیا ہے, اللہ کی اطاعت کو چھوڑ دیا ہے. انہوں نے بیت المال کو اپنے باپ کی جاگیر بنا رکھا ہے, اللہ کے بندوں کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑ رکھا ہے. اس لیے میں آیا ہوں. کوفے والوں کا خط کا جو جواب دیا ہے, جب جناب مسلم کو بھیج رہے تھے امام حسین, ان کے ساتھ جو خط ہے اس میں جملہ ہے جہاں امام کی تعریف بیان کیا ہے. امام کہتے کسے, کہہ لینے سے میں امام ہوں کوئی امام تھوڑی ہو جاتا ہے. مل امام الا الحاکم بکتاب اللہ والقائم بالقسط والحابس نفسہ علی ذات اللہ. امام نہیں ہوتا مگر وہ جو کتاب خدا کے مطابق حکومت کرے. الحاکم, امام وہ ہے جو حکومت کرے کتاب, مگر حکومت کیسی حکومت؟ خواہش نفس کی حکومت نہیں. الحاکم بالکتاب, کتاب خدا کے مطابق حکومت کرے. والقائم بالقسط, ایسا حاکم ہوتا ہے امام جو عدل اور انصاف کو قائم کرتا ہے. والحابس نفسہ علی ذات اللہ, اور اپنے نفس کو وقف کر دیتا ہے اللہ کے اوپر, اس کی اپنی خواہش کوئی نہیں رہ جاتی ہے. یہ وہ خط تھا جسے دے کر کے جناب مسلم کو روانہ کیا تھا کوفہ. اگر کوفے والوں سے بیعت لی تھی مسلم کے ذریعے تو انہی اصولوں پہ لی تھی, ان صفات پہ لی تھی. کل کوفے والے یہ کہ ہم تو جانتے ہی نہیں تھے کہ حسین ابن علی ایسا کرنا چاہتے ہیں, ہم تو سمجھتے تھے کہ حکومت قائم ہو جائے گی اس حکومت میں جس طرح سے ہر حکومت میں ہوتا ہے کہ جو لوگ حکومت کو آگے بڑھانے میں آگے آگے رہتے ہیں ان کو بہرحال فائدہ ملتا ہے. نہیں, امام حسین نے پہلے ہی آشنا کر دیا تھا کہ دیکھو ہم جس حکومت کو قائم کرنا ہم جس حکومت کو قائم کریں گے تم اگر ہمیں امام بنا رہے ہو تو ہم کوئی اور امام نہیں ہیں, ہم ایسے امام ہیں جو کتاب خدا کے مطابق حکومت کرے گا, ہم وہ امام ہیں جو عدل کو قائم کرے گا. کل انشاءاللہ عدل کے موضوع پر روشنی ڈالوں گا. عدل کو قائم کرے گا, ہم وہ امام ہیں جس نے اپنی ذات کو خدا کے لیے وقف کر دیا. ایسے مسلم کے ہاتھوں پر لوگوں نے بیعت کی. لیکن بس کیا عرض کروں کہ ہمیشہ لوگوں نے عمل پہلے کیا سوچا بعد میں, عمل پہلے کیا سوچا بعد میں. اسلام میں اسی لیے فکر کی زیادہ قیمت ہے. پیغمبر فرماتے ہیں فکر و ساعت افضل من عبادت 70 سنہ, ایک گھنٹہ غور و فکر کرنا 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے. کیونکہ انسان جب سوچ کے قدم اٹھاتا ہے تو شرمندہ نہیں ہوتا ہے, پشیمان نہیں ہوتا ہے, پھر قدم پیچھے نہیں ہٹتے ہیں. کوفیوں کی مشکل یہی تھی, جو کرتے تھے سوچے بغیر کرتے تھے. جب حسین کو بلا رہے تھے تب بھی نہ سوچا تھا کس حسین کو بلا رہے ہیں, جب مسلم کے ہاتھوں پر بیعت کر رہے تھے تب بھی نہ سوچا تھا کس کے ہاتھوں پر بیعت کر رہے ہیں. اور جب ابن زیاد آ گیا اور آنے کے بعد ابن زیاد نے دھمکیوں اور تھیلیوں کا سلسلہ شروع کیا, جب مسلم کو اکیلا چھوڑنے لگے پھر بھی نہ سوچا کس کو اکیلا چھوڑ رہے ہیں. کاش اگر سوچ لیا ہوتا. جس وقت ابن زیاد نے دھمکیوں اور تھیلیوں کا سلسلہ شروع کیا ہے, کیا کیا بہانے تھے لوگوں کے پاس. میں مسلسل کہتا جا رہا ہوں, پوری تاریخ کربلا ہمارے لیے عبرت ہے. تاریخ کربلا کے آئینے میں اپنی شکل کو ہم دیکھیں. جو بہانے کل کوفیوں نے پیش کیے تھے وہ بہانے ہمارے تو نہیں ہیں. میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ابھی ہمارے سامنے مسلم ہے, ابن زیاد نہیں آیا ہے. ابھی مسلم کو ہم نے دیکھا ہے, ابھی ابن زیاد سے پالا نہیں پڑا ہے. وہ حالات جس سے کوفی دوچار ہوئے, اگر ہم دوچار ہو رہے ہیں تو ہماری کیفیت کیا ہے. ہم اپنے کو اس آئینے میں دیکھیں. کسی کو دوسرے سے کہنے کی ضرورت نہیں, ہر کوئی اپنے کو خود کو دیکھے. ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم لوگ ہمیشہ دوسرے پہ انگلی اٹھاتے ہیں. تم ایسے, کبھی اپنے سے نہیں کہتے کہ میں ایسا. جبکہ اصول اسلام یہی ہے کہ آپ دوسرے پہ انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے گریبان میں جا کے. اس وقت موقع نہیں کہ میں حدیث پیش کروں, بات ختم کر رہا ہوں, سمیٹ رہا ہوں گفتگو کو. بہانے ان کے کیا تھے؟ جب ابن زیاد کا اعلان آیا کہ مسلم کا ساتھ چھوڑو, بوڑھی ماں آئی جوان بیٹے کے پاس, بیٹا تم میرے بڑھاپے کی لاٹھی ہو, میں بیوہ ہوں, تمہارے علاوہ میرا ہے کون؟ مسلم کے ساتھ تو اتنے ہزار لوگ موجود ہیں. کیونکہ جب جناب ہانی کو گرفتار کیا ہے ابن زیاد نے اور جناب مسلم نے خروج کیا ہے, جناب مسلم کے فوج میں اس وقت 5-6 ہزار افراد پھر بھی موجود تھے. جب دارالعمارا کا جو ہے محاصرہ کیا ہے 8 ذی الحجہ کو جناب مسلم نے, ابھی ان کے پاس اتنی تعداد میں افراد موجود ہیں. عالم یہ تھا کہ ابن زیاد قصر دارالعمارا میں تھرا رہا تھا, باہر آ کر کے دھمکیاں دے رہا تھا, اندر گھبرا رہا تھا. اور یہی ہر ظالم کا شیوا ہوتا ہے, یہی ہر ظالم کا شیوا ہوتا ہے. ظالم کے ظلم کی طاقت کا تو پتہ جب چلتا ہے نا, جب مظلوم میدان میں ڈٹ جاتا ہے. جب ڈٹ جاتا ہے میدان میں تب پتہ چلتا ہے کہ یہ تو کاغذی شیر ہے, یا قرآنی تعبیر کے مطابق یہ مکڑی کا جالا ہے. اِنَّا اَوْحَنَ الْبُجُوتِ لَبَيْتُ الْأَنْكَبُوتِ, سب سے کمزور گھر. اس وقت پتا چلتا ہے اندر تھرا رہا تھا ابن زیاد. اس کے پاس کوئی خاص سپاہی, چند سپاہی تھے ابن زیاد کے پاس. اگر کوفے والوں نے اس وقت جو ہے بزدلی کا ثبوت نہ دیا ہوتا, ناجائز بہانوں کے چکر میں نہ پڑے ہوتے, ابن زیاد کا کام تمام ہو جاتا. آج تاریخ اسلام کچھ اور ہی ہوتی. آج یہ ذلت کا سامنا نہ کرنا پڑتا جو آج عالم اسلام کر رہا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ہر عمل کا رد عمل تو ہوتا ہی ہے, ہر ایکشن کا ایک ریئیکشن ہوتا ہی ہے. آج جو ہمارے مسائل ہیں وہ ہمارے اپنے کرتوت کا نتیجہ ہیں. اس سے ظالم معاف نہیں ہو جائیں گے, لیکن بہرحال ہم نے ان کے ظلم کو جو ہے بڑھاوا دیا ہے, ہمارے اعمال ایسے رہے ہیں. اگر حسین کا ساتھ دیے ہوتے, اگر کربلا سے سبق لیے ہوتے تو بھلا یہ ممکن تھا؟ ماں آئی بیٹے کو لے کے چلی گئی, کتنے سارے ساتھ ہیں مسلم کے. ارے سمندر سے قطرہ اگر نکال دو تو سمندر پہ کیا اثر پڑے گا؟ اچھا بہانہ ہے, ان پر تو کوئی اثر نہ پڑے گا. ہاں اگر تم کام آ گئے تو ہماری زندگی برباد ہو جائے گی. بہن آئی بھائی کو لے گئی, بیوی آئی شوہر کو لے گئی, ایک 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 کر کے جانا شروع ہوئے. اب جب اچھی خاصی تعداد چلی گئی, کم لوگ رہ گئے, تو اب دوسرا بہانہ آیا, جب سب چلے گئے تو ہم رہ کے کیا کریں گے. ان کا بہانہ یہ تھا, اتنے سارے تو ہیں, اگر ہم ایک نہ رہے تو کیا ہوگا. اب ان کا بہانہ ہے کہ سب چلے گئے تو ہم رہ کے کیا کریں گے. دیکھیں اس آئینے میں دیکھیں اپنے کو, کیا یا اس طرح کے بہانے ہم تو نہیں بناتے. ارے کوئی ہو یا نہ ہو, دیکھو کہ تمہاری ڈیوٹی کیا ہے, تمہاری ذمہ داری اس معبود نے کیا معین کی ہے. فتح ہو ظفر اس کے ہاتھ میں ہے, شکست ہو یا کامیابی.
تکبیر
اللہ اکبر اللہ اکبر.
ہمارا بس ایک کام ہے کہ فریضہ کیا ہے ہمارا. ہمارا فریضہ ہے من را سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ ناقصا لعہد اللہ مخالفا لسنت رسول اللہ فلم يعمل عليه بفعل ولا قول كان حقا على الله ان يدخله مدخلا. یہ ہماری ذمہ داری ہے, کوئی ہمارے ساتھ ہو چاہے نہ ہو. تحریک کامیاب ہو یا ناکام, ہم رہیں یا مٹ جائیں, ہم تحریک کی کامیابی کے ذمہ دار تھوڑی ہیں. جس وقت امام خمینی نے اپنی تحریک کو شروع کیا تھا, معلوم ہے ان کی تحریک شروع ہوئی تھی عاشور کے دن 10 محرم. کہا انہوں نے ہر چداری مد محرم و سفر داریم, اس آب حیات سے انہوں نے استفادہ کی. 10 محرم اپنی تقریر میں یہی کہا کہ ہم کامیابی کا وعدہ نہیں دیتے تمام دنیا کے لیڈروں کے برخلاف, ہم کامیابی کا وعدہ نہیں دیتے. کامیابی دلانا نہ دلانا اس کا کام, ہم کمپنی کے مالک نہیں, ہم کمپنی کے مزدور ہیں. نفع و نقصان کا حساب مالک کیا کرتا ہے, مزدور نہیں کرتا ہے. مزدور کا کام ہے ایمانداری سے ڈیوٹی بجا لانا. ہماری ذمہ داری ہے ڈیوٹی بجا لانا. ایک ایک کر کے چلے گئے. مغرب کی نماز کے جو نائب مسلم آئے ہیں, ابھی بھی اچھے خاصے لوگ رہ گئے تھے, کچھ 100 کی تعداد ہے. جب نماز تمام ہوئی ہے 30 آدمی بچے. نماز پڑھا کر کے جب باب الکندا پر پہنچے ہیں جناب مسلم تو 10 آدمی بچے ہیں, اور جب باب الکندا سے باہر نکلے ہیں تو اکیلے ہیں مسلم, تنہ تنہا ہے مسلم, کوئی مسلم کا ساتھ دینے والا نہیں ہے. کہاں جائیں, کس کے گھر پناہ لیں, میزبان تو قید کیا جا چکا ہے. پہلے میزبان مختار وہ جیل میں, دوسرے میزبان ہانی وہ جیل میں, جائیں تو کہاں جائیں. مسلم راستوں سے بھی واقف نہیں ہے. عزیزو جب کوئی اکیلا کسی شہر میں آتا ہے تو بڑی جلدی راستوں کو سیکھ لیتا ہے, لیکن جب کچھ لوگوں کے ہمراہ ہوتا ہے, جب اسے لایا جاتا ہے شہر میں, تو پھر اس کے لیے راستہ سیکھنا کافی مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ خود سے کہیں نہیں جاتا, اسے لے جایا جاتا ہے. مسلم جب آئے تھے تو 1000 آدمی استقبال کر کے لائے تھے مسلم کو. اب مسلم اکیلے رات کے سناٹے میں بھٹکتے پھر رہے ہیں, چلتے چلتے تھک کر کے دروازے پہ بیٹھ گئے. تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ گھر کی مالکہ گھر سے باہر نکلی, دروازہ کھولا, دیکھا ایک اجنبی بیٹھا ہوا ہے. کہنے لگے بھائی آپ یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے گھر جائیے. کہا مومنہ میں پیاسا ہوں, کیا مجھے پانی مل سکتا. اللہ رے غربت مسلم جس کے ہاتھوں پہ 18,000 نے بیعت کی تھی، آج عالم یہ ہے کہ میں پیاسا ہوں، کیا مجھے پانی مل سکتا ہے؟ مومنہ نے لا کر کے پانی پلا دیا، پھر گھر میں چلی گئی، جناب مسلم وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا بیٹا گھر نہیں لوٹا تھا، پریشان ہو کر کے باہر نکلی، پھر دروازہ کھولا، دیکھا وہی اجنبی پھر بیٹھا ہوا ہے، کہا بھائی آپ تو پانی پی چکے نا، اب اپنے گھر کیوں نہیں جاتے؟ ارے زمانہ بڑا پورا شوب ہے، ایک اجنبی کا کسی کے دروازے پہ بیٹھا رہنا اچھا نہیں ہے۔ جناب مسلم یہ کہہ کر کے کھڑے ہو گئے، بی بی تم نے سچ کہا کہ اپنے گھر جانا چاہیے، لیکن وہ پردیسی کہاں جائے جس کا کوئی گھر ہی نہ ہو؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا آپ کو نہ رلائے سوائے غم حسین کے۔ ارے وہ پردیسی کہا جائے، کہا کیا کہا؟ آپ کا کوئی گھر نہیں ہے، آپ کون ہیں؟ کہا مسلم کا نام سنا ہے، حسین کے قاصد مسلم۔ کہا ہاں ہاں ہاں، ارے میرے آقا کا قاصد؟ کہا بی بی وہ میں ہی ہوں، بس یہ سننا تھا تو ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو گئی، شہزادے یہ گھر آپ کے لیے حاضر ہے۔ جناب مسلم توبہ کے گھر میں آئے، توبہ نے ایک کمرہ آپ کے لیے مخصوص کر دیا، پانی لا کر کے دیا، آپ نے وضو کیا، مشغول عبادت ہو گئے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کا بیٹا بلال آتا ہے گھر میں، آنے کے بعد محسوس کر لیتا ہے آج گھر میں کچھ ضرورت سے زیادہ اہتمام کیا جا رہا ہے، لگتا ہے گھر میں کوئی معزز مہمان ہے۔ ماں سے پوچھتا ہے ماں کیا کوئی مہمان ہے؟ ماں پہلے ٹالنا چاہتی ہے، جب بیٹے کا اصرار بڑھا تو یہ عہد لیتی ہے دیکھو کسی سے بتانا نہیں، ارے یہ ہمارا مقدر کہ ہمارے گھر میں مولا کا نمائندہ آیا ہوا ہے، ہمارے گھر میں مولا کا نمائندہ آیا ہوا ہے۔ اے عزیزو، اس کا بیٹا، ماں اور بیٹے ایک ہی گھر میں ہیں، لیکن ایمان کا فرق کو پہچانے، ایک اپنی جان دینے کو تیار ہے، ایک مال دنیا کے خاطر نمائندہ امام کو قربان کرنے کے لیے تیار، ایک خود کو قربان کر رہی ہے، ایک مسلم کو قربان کر رہا ہے۔ بیٹے نے جا کر کے ابن زیاد کو اطلاع کر دی، جناب مسلم رات بھر مشغول عبادت رہے، تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگی تھی کہ ایک دفعہ مولا کائنات کو خواب میں دیکھا کہ مولا فرما رہے یا مسلم العجل العجل الوحا الوحا، اے مسلم جلدی میرے پاس آؤ۔ خواب کو دیکھ کر کے مسلم اٹھ گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، تو آنے رونے کی آواز سنی آئی، کہا آقا رونے کا سبب؟ کہا میں نے ابھی ابھی مولا کو خواب میں دیکھا ہے، اپنا خواب بیان کیا، دوبارہ مشغول عبادت ہو گئے۔ ابھی مولا مشغول، ابھی مسلم مشغول عبادت ہی تھے کہ بیٹے نے جا کر کے ابن زیاد کو خبر کر دی تھی، ابن زیاد نے مسلم کو گرفتار کرنے کے لیے فوج بھیجی، مسلم مصلی عبادت پر بیٹھے تھے کہ گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز کان میں پہنچی، فوراً جناب مسلم گھر سے باہر نکلنے لگے، توبہ نے کہا آقا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کیا تم گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز نہیں سن رہی ہو؟ ارے ابن زیاد کی فوج آ رہی۔ کہا مولا یہ تو اور موقع ہے کہ آپ گھر سے نہ جائیے، گھر میں پناہ لے لیجئے۔ ہائے بنی ہاشم کے جوان نے کیا جواب دیا، اے مومنہ، ارے اگر میں گھر میں رہ گیا مجھے گرفتار کرنے کے لیے گھر میں چلے آئیں گے، میری غیرت گوارا نہیں کرتی ہے، نامحرم کسی کے گھر میں گھسائے، اے غیرت دار مسلم، ارے اگر تم کربلا میں عصر عاشورا ہوتے کیسے برداشت کرتے؟ سکینہ کے رخسار پہ تماچے، زینب کے بازو میں رسان، ہاں ہاں تم تو نہ تھے، یہ تو سید سجاد کا مقدر تھا، کیسے برداشت کیا ہوگا سجاد نے؟ جبھی تو پوچھا گیا مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی؟ ارے کبھی کربلا کا تذکرہ نہ کیا، کبھی نہ کہا سب سے زیادہ مصیبت کا وقت وہ تھا جب میرے جوان بھیا کے سینے پر برچھی لگی، کبھی نہ کہا ارے سب سے زیادہ مصیبت کا وقت وہ تھا جب میرے بابا کے ہاتھوں پر 6 مہینے کے شیرخوار کا جنازہ۔ میرا بابا کبھی آگے بڑھتا تھا، کبھی پیچھے ہٹتا تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، بس تڑپ کے کہتے تھے الشام الشام الشام، سب سے زیادہ مصیبت کا وقت وہ تھا جب
ارے میری پھپھی کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، ارے برہنا سار کوفہ و شام کے بازار میں پھرائی جا رہی تھی. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین. درخواست سے ایک سورہ فاتحہ کی مرحوم سید علی محمد صاحب کے لیے.